اور یہ گمان کہ الہام الہی کا دروازہ کسی زمانے میں بند رہا تھا، اس سے بھی اگر کچھ ثابت ہو تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ برہمو سماج والوں کو سلسلہ دنیا کی تاریخ سے کچھ بھی خبر نہیں، اور نرے اس اندھے کی طرح ہیں کہ جو راستہ چھوڑ کر کسی گڑھے میں گر پڑے اور پھر شور مچا دے کہ ہے کہ ظالم نے راستے میں گڑھا کھود رکھا ہے۔ اور یا ایسے متعصبانہ خیالات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ برہمو لوگ دانستہ حق پر پردہ ڈھالتے ہیں اور جان بوجھ کر ایک امر مشہود و موجود سے انکاری ہیں، ورنہ کیوں کر باور کیا جائے کہ وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ایسے ناواقف ہیں کہ اب تک انہیں اس بدیہی صداقت کی بھی کچھ خبر نہیں کہ ہمیشہ توحید الہی صرف الہام ہی کے ذریعے سے پھیلتی رہی ہے اور معرفت الہی کے طالبوں کے لیے قدیم سے یہی دروازہ کھلا رہا ہے۔ اے حضرات، کچھ خدا کا خوف کریں، اتنا خلاف گوئی میں بڑھتے نہ جائیں۔ اگر آپ کی بصیرت میں کچھ خلل ہے تو کیا بصارت بھی جاتی رہی ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ کروڑہا کروڑ معاہد یعنی اہل اسلام جن کے دل توحید کے چشمہ صافی سے لبریز ہو رہے ہیں اور جن کی وعدانیت خالص کے مقابلے پر آپ لوگوں کے عقائد میں کئی طرح سے شرکی آلودگی اور صدہا طرح فتور و قصور پایا جاتا ہے، اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے کلام الہی سے فیض پایا، وہی چشمہ خدا کے کلام کا جوش مار کر دور دور تک بہہ نکلا، اسی نے ہندوستان کے خشک شدہ باغ کو بھی ثلث کے قریب سرسبز کر دیا، اور جو باقی رہ گئے ان میں سے بھی کئی دلوں پر اس پاک چشمے کا اثر جا پڑا اور کچھ نہ کچھ ان کو بھی توحید کی طرف کھینچ لایا۔ قرآن کے پہنچنے سے پہلے جس حالت تک ہندوؤں کی گمراہی پہنچ گئی تھی، وہ حالت ان پرانوں اور پستکوں کو پڑھ کر معلوم کرنی چاہیے کہ جو قرآن کے آنے سے کچھ تھوڑے دن پہلے تصنیف ہو چکے تھے، جن کی مشرکانہ تعلیموں نے تمام ہندوستان کو ایک دائرے کی طرح گھیر لیا تھا، تا تمہیں معلوم ہو کہ اس زمانے میں تمہارے بزرگ رشیوں کے کیسے کیسے خیالات تھے اور تمہارے مرتاز منی اور رکھی کن کن توہمات باطلہ میں ڈوب گئے تھے اور کیوں کر بے جان مورتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے اور آباہن کے منتر پڑھتے تھے، باوصف اس کے کہ اس زمانے میں بہت سا حصہ ان کو علوم عقلیہ میں سے حاصل ہو چکا تھا اور وید کے زمانے کی نسبت فکر اور نظر کی مشق میں بہت کچھ ترقی کر گئے تھے، بلکہ منطق اور فلسفہ میں یونانیوں سے کچھ کم نہ تھے، مگر عقائد ایسے خراب اور ناپاک تھے کہ جو ظاہراً اور باطناً بتمام ہا شرک کی غلاظتوں سے آلودہ تھے اور جن کو کوئی حقانی صداقت چھو بھی نہیں گئی تھی، اور سر سے پاؤں تک جھوٹے اور بے بنیاد اور نکمے اور باطل تھے، جن کی تحریک سے تمام جہان کو آپ کے عقل مند بزرگوں نے اپنا معبود ٹھہرا رکھا تھا۔ اگر ایک درخت تازہ و سرسبز و خوش نما نظر آیا، اسی کو اپنا معبود ٹھہرایا، اگر کوئی آگ کا شعلہ زمین سے نکلتا پایا، اسی کی پوجا شروع کر دی، اور جس چیز کو اپنی صورت یا خاصیت میں عجیب دیکھا یا ہولناک معلوم کیا، وہی اپنا پرمیشر بنا لیا، نہ پانی چھوڑا، نہ ہوا، نہ آگ، نہ پتھر، نہ چاند، نہ سورج، نہ پرند، نہ چرند، یہاں تک کہ سانپوں کی بھی پوجا کی، بلکہ ویدوں میں تو ابھی مخلوق پرستی کی تعلیم کچھ تھوڑی تھی اور مورت پوجا کا تو ہنوز کچھ ذکر ہی نہ تھا، مگر جو صاحب پیچھے سے بڑے بڑے منطقی بن کر ان پر حاشیے چڑھاتے گئے، انہوں نے سدھا مصنوعی پرمیشر بنانے یا آپ ہی پرمیشر بن جانے میں وہ کمال دکھلایا جس سے ان کی نظروں اور فکروں کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ وہ طرح طرح کے اوہام سوداویہ میں پڑھ کر ذات مدبر عالم کے حقیقی وجود اور اس کی تمام صفات کاملہ سے منکر ہو گئے، اور جو کچھ ان کے اپنیشدوں اور پرانوں اور پستکوں نے ہندوؤں کے دلوں میں تاثیریں کی اور جن جن توہمات میں ان کو ڈال دیا اور جن راہوں پر ان کو قائم کر دیا اور جن چیزوں کی پرستش کی طرف انہیں جھکا دیا، وہ ایسا امر نہیں ہے کہ جو کسی پر پوشیدہ ہو یا کسی کے چھپانے سے چھپ سکے، یا کسی کے انکار سے مشتبہ ہو جائے۔ الحاظ القیاس یونانیوں کا بھی یہی حال ہے، انہوں نے بھی کوے کی طرح زیرک کہلا کر پھر شرک کی نجاست کھائی، اور مجرد عقل نے کسی زمانے میں کوئی ایسی جماعت تیار نہ کی جو توحید خالص پر قائم ہوتی۔ اور میں نے بخوبی تحقیق کیا ہے کہ برہمو سماج والوں کی توحید کی طرف مائل ہونے کی بھی یہی اصل ہے کہ جو ان کے بعض بزرگوں میں سے وہ شخص جو بانی مبانی اس مذہب کا تھا، اس نے قرآن شریف ہی سے کسی قدر توحید کا حصہ حاصل کیا تھا، مگر اپنی بدنصیبی سے پوری توحید حاصل نہ کر سکا۔ پھر وہی تخم توحید جو خدا کی کلام سے لیا گیا تھا برہمو سماج والوں میں پھیلتا گیا۔ اگر کسی صاحب کو حضرات برہمو میں سے ہماری اس تحقیق میں کچھ کلام ہو تو لازم ہے کہ وہ ہمارے سوال کا مدلل طور پر جواب دیں کہ ان کو مسئلہ توحید کا کیوں کر حاصل ہوا، آیا بطور سما پہنچا یا ان کے کسی بانی نے صرف اپنی عقل سے ایجاد کیا۔ اگر بطور سما پہنچا تو کھول کر بیان کرنا چاہیے کہ بجز قرآن شریف اور کون سی کتاب تھی جس نے خدا کا واحد لا شریک ہونا اور عیال و اطفال سے پاک ہونا اور حلول اور تجسم سے منزہ رہنا اور اپنی ذات اور جمیع صفات میں کامل اور یگانہ ہونا اس زمانے میں خطۂ ہندوستان میں مشہور کر رکھا تھا جس سے یہ مسئلہ توحید ان کو حاصل ہوا، اس کتاب کا نام بتلانا چاہیے۔ اور اگر یہ دعویٰ ہے کہ اس بانی کو توحید کی خبر بطور سما نہیں پہنچی بلکہ اس نے صرف اپنی ہی عقل کے زور سے اس مسئلے کو پیدا کیا، تو اس صورت میں یہ ثابت کر کے دکھلانا چاہیے کہ بانی مذکور کے وقت میں، یعنی جس زمانے میں برہمو مذہب کا بانی مبانی ایک مذہب جاری کرنے لگا، اس وقت ہندوستان میں بذریعہ قرآن شریف ابھی توحید نہیں پھیلی تھی، کیونکہ اگر پھیل چکی تھی تو پھر توحید کا دریافت کرنا ایک ایجاد خیال نہیں کیا جائے گا بلکہ یقینی طور پر یہی سمجھا جائے گا کہ اس برہمو مذہب کے بانی نے قرآن شریف سے ہی مسئلہ توحید کو حاصل کیا تھا۔ بہرحال جب تک آپ لوگ دلائل قویہ سے میری اس رائے کو رد نہ کریں تب تک یہی ثابت ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن شریف سے ہی مسئلہ وحدانیت الہی معلوم کیا، مگر نمک حرام آدمی کی طرح کافر نعمت رہے اور اپنے محسن اور مربی کا شکر بجا نہ لائے، بلکہ ان لوگوں کی طرح جن کی طینت میں خبث اور فساد ہوتا ہے بجائے شکر بجا لانے کے بدگوئی اختیار کی۔ ماں سوائے اس کے تمام تواریخ دان بخوبی جانتے ہیں کہ ازمنہ سابقہ میں بھی جب کسی نے خدا کے نام اور اس کی صفات کاملہ سے پوری پوری واقفیت حاصل کی تو الہام ہی کے ذریعے سے کی، اور عقل کے ذریعے سے کسی زمانے میں بھی توحید الہی شائع نہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ جس جگہ الہام نہ پہنچا اس جگہ کے لوگ خدا کے نام سے بے خبر اور حیوانات کی طرح بے تمیز اور بے تہذیب رہے۔ کون کوئی ایسی کتاب ہمارے سامنے پیش کر سکتا ہے کہ جو ازمنہ سابقہ میں سے کسی زمانے میں علم الہی کے بیان میں تصنیف ہوئی ہو اور حقیقی سچائیوں پر مشتمل ہو، جس میں مصنف نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اس نے خدا شناسی کے مستقیم راہ کو بذریعہ الہام حاصل نہیں کیا اور نہ خدا واحد کی ہستی پر بطور سما اطلاع پائی ہے، بلکہ خدا کا پتہ لگانے اور صفات الہیہ کے جاننے اور معلوم کرنے میں صرف اپنی ہی عقل اور اپنے ہی فکر اور اپنی ہی ریاضت اور اپنی ہی ارک ریزی سے مدد ملی ہے۔ اور بلا تعلیم غیر آپ ہی مسئلہ وحدانیت الہی کو معلوم کر لیا ہے اور خود بخود ذہن خدا تعالیٰ کی سچی معرفت اور کامل شناسائی تک پہنچ گیا ہے۔ کون ہم کو ثابت کر کے دکھلا سکتا ہے کہ کوئی ایسا زمانہ بھی تھا کہ دنیا میں الہام الہی کا نام و نشان نہ تھا اور خدا کی مقدس کتابوں کا دروازہ بند تھا اور اس زمانے کے لوگ محض صحیفہ فطرت کے ذریعے سے توحید اور خدا شناسی پر قائم تھے؟ کون کسی ایسے ملک کا نشان بتلا سکتا ہے جس کے باشندے الہام کے وجود سے محض بے خبر رہ کر پھر فقط عقل کے ذریعے سے خدا تک پہنچ گئے اور صرف اپنی ہی فکر و نظر سے وحدانیت حضرت باری پر ایمان لے آئے؟ آپ لوگ کیوں جاہلوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کیوں با یک بارگی خدا سے بے خوف ہو کر فریب و تدلیس کی باتیں منہ پر لاتے ہیں، اور جو کھلا ہوا ہے اس کو بند اور جو بند ہے اس کو کھلا ہوا بیان کرتے ہیں۔ کیا آپ کو ذات قادر مطلق پر ایمان ہے یا نہیں کہ جو انسان کے دل کی حقیقت خوب جانتا ہے اور جس کی نظر عمیق سے خیانت پیشہ لوگ پوشیدہ نہیں رہ سکتے؟ لیکن یہی تو مشکل ہے کہ آپ کا ایمان ہی تنگ اور تاریک جگہ کی طرح ہے جس تک صاف اور بے دور روشنی کا نشان نہیں پہنچا۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں کا مذہب بھی ہزاروں طرح کی تنگیوں اور ظلمتوں کا مجموعہ ہے اور ایسا منقبض ہے کہ کوئی گوشہ اس کا کھلا ہوا نظر نہیں آتا اور کوئی عقدہ صفائی اور درستی سے طے شدہ معلوم نہیں ہوتا۔ خدا کے وجود کے بارے میں تو تم سن ہی چکے ہو کہ آپ لوگوں کا ایمان کیسا اور کس قدر ہے۔ رہی یہ بات کہ جزا سزا کے معاملے پر آپ لوگوں کے یقین کا کیا حال ہے اور قانون قدرت نے اس بارے میں کن کن معارف کا آپ پر دروازہ کھول رکھا ہے، سو اس امر میں بھی بجز واہی خیالوں اور سوداوی وہموں کے اور کچھ بھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں۔ جزا سزا کی جزیات دقیقہ تو یقینی طور پر کیا معلوم ہوں گی؟ اول یہی بات آپ لوگوں پر یقینی طور پر ثابت نہیں کہ جزا سزا فی الواقعہ ایک امر شدنی ہے اور خدا ضرور انسانوں کو ان کے عملوں کا بدلہ دے گا۔ بھلا اگر معلوم ہے تو آپ ذرا عقلی طور پر ثابت کر کے دکھلائیے کہ خدا پر کیوں یہ فرض ہے کہ بنی آدم کو ان کی پرہیزگاری کا ضرور بدلہ دے اور فاسقوں سے ان کے فسق و فجور کا مواخذہ کرے۔ جس حالت میں خدا پر خود یہی فرض نہیں کہ انسان کی روح کو برخلاف تمام حیوانوں کی روحوں کے ہمیشہ کے لیے موجود رکھے اور دوسرے سب جانداران کی روح معدوم کر دے، تو پھر خاص انسان کو جزا سزا دینا اور دوسروں کو اس سے بے نصیب رکھنا کیوں کر اس پر فرض ہو جائے گا؟ کیا تمہاری نیکیوں سے خدا کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے اور تمہاری بدیوں سے اس کو کچھ تکلیف ملتی ہے؟ کیا وہ نیکیوں سے آرام پا کر ان کو نیکی کا بدلہ دے اور بدوں سے ایذا اٹھا کر ان سے کینہ کشی کرے؟ اور اگر تمہاری نیکی بدی سے اس کا نہ کچھ ذاتی فائدہ ہے نہ نقصان، تو پھر تمہاری اطاعت یا عدم اطاعت اس کے لیے برابر ہے، اور جب برابر ہوئی تو پھر اس صورت میں اعمال پر خانخواہ پاداش کا مترتب ہونا کیوں کر یقینی طور پر ثابت ہو؟ کیا یہ قرین انصاف ہے کہ کوئی شخص محض اپنی مرضی سے بغیر حکم دوسرے کے کوئی کام کرے اور دوسرے پر خانخواہ اس کا حق ٹھہر جائے؟ ہرگز نہیں۔ مثلا اگر زید بدون حکم بکر کے کوئی گڑھا کھودے یا کوئی عمارت بناوے، تو گو یہ بھی تسلیم کر لیں کہ اس گڑھے یا عمارت میں بکر کا سراسر فائدہ ہے، پر تب بھی ازرو قانون انصاف کے ہرگز بکر پر واجب نہیں ہوتا کہ زید کی محنت اور سعی کا عوض ادا کرے، کیونکہ زید کی وہ محنت صرف اپنے ہی خیال سے ہے، نہ بکر کی فہمائش اور حکم سے۔ پھر جس حالت میں ہماری نیکیوں سے خدا کو کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچتا بلکہ تمام عالم کے پرہیزگار اور نیکوکار ہو جانے سے بھی خدا کی بادشاہت ایک ذرہ زیادہ نہیں ہوتی، اور نہ ان سب کے فاسق اور بدکار ہو جانے سے اس کی بادشاہی میں ایک ذرہ خلل آتا ہے، تو پھر اس صورت میں جب تک خدا کی طرف سے کوئی صریح وعدہ نہ ہو کیوں کر یقینی طور پر سمجھا جائے کہ وہ ہماری نیکیوں یا ہماری بدیوں کا ضرور ہمیں پاداش دے گا؟ ہاں اگر خدا کی طرف سے کوئی وعدہ ہو تو اس صورت میں ہر ایک عقل سلیم و یقین تمام سمجھتی ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو ضرور پورا کرے گا، اور ہر شخص بشرطے کہ نرا احمق نہ ہو بخوبی جانتا ہے کہ وعدہ اور عدم وعدہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جو تسلی اور تشفی وعدے سے حاصل ہوتی ہے وہ نری خود تراشیدہ خیالات سے ممکن نہیں۔ مثلا خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایمانداروں کو یہ وعدہ دیا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، سورہ النساء آیت 123، الجزء نمبر 5۔ یعنی خدا مومنین صالحین کو ہمیشہ کی بہشت میں داخل کرے گا، خدا کی طرف سے یہ سچا وعدہ ہے، اور خدا سے زیادہ تر سچا اپنی باتوں میں اور کون ہے؟ اب خود منصف ہو کر بتلاؤ کہ کیا اس صریح وعدے سے صرف اپنے ہی دل کے خیالات برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا کبھی یہ دونوں صورتیں یکساں ہو سکتی ہیں کہ ایک کو ایک راست باز کسی قدر مال دینے کا اپنی زبان سے وعدہ کرے، اور دوسرے کو وہ راست باز اپنی زبان سے کچھ بھی وعدہ نہ کرے؟ کیا مبشر اور غیر مبشر دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اب اپنے ہی دل میں سوچو کہ زیادہ صاف اور کھلا ہوا اور باطمینان وہ کام ہے جس میں خدا کی طرف سے نیک اجر دینے کا وعدہ ہو، یا وہ کام کہ جو فقط اپنے ہی دل کا منصوبہ ہو اور خدا کی طرف سے خاموشی ہو؟ کون دانا ہے کہ جو وعدے کو غیر وعدے سے بہتر نہیں جانتا؟ کون سا دل ہے جو وعدے کے لیے نہیں تڑپتا؟ اگر خدا کی طرف سے ہمیشہ چپ چاپ ہی ہو، تو پھر اگر خدا کی راہ میں کوئی محنت بھی کرے تو کس بھروسے پر؟ کیا وہ اپنے ہی تصورات کو خدا کے وعدے قرار دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس کا ارادہ ہی معلوم نہیں کہ وہ کون سا بدلہ دے گا اور کیوں کر دے گا اور کب تک دے گا، اس کے کام پر کون خود بخود پختہ امید کر سکتا ہے، اور نا امیدی کی حالت میں کیوں کر محنتوں اور کوششوں پر دل لگا سکتا ہے؟ انسان کی کوششوں کو حرکت دینے والے اور انسان کے دل میں کامل جوش پیدا کرنے والے خدا کے وعدے ہیں۔ انہی پر نظر کر کے عقل مند انسان اس دنیا کی محبت کو چھوڑتا ہے اور ہزاروں پیوندوں اور تعلقوں اور زنجیروں سے خدا کے لیے الگ ہو جاتا ہے۔ وہی وعدے ہیں کہ جو ایک آلودہ ہرس و ہوا کو ایک بارگی خدا کی طرف کھینچ لاتے ہیں، جب ہی کہ ایک شخص پر یہ بات کھل جاتی ہے کہ خدا کا کلام برحق ہے اور اس کا ہر یک وعدہ ضرور ایک دن ہونے والا ہے، تو اسی وقت دنیا کی محبت اس پر سرد ہو جاتی ہے، ایک دم میں وہ کچھ اور ہی چیز ہو جاتا ہے اور کسی اور ہی مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ کیا ایمان کے روح سے اور کیا عمل کے روح سے اور کیا جزا سزا کی امید کے روح سے کھلا ہوا اور مفتوح دروازہ خدا کے سچے الہام اور پاک کلام کا دروازہ ہے۔ وبس
کلام پاک آن بی چون دهد صد جام عرفان را، کسی کو بی خبر زان بی چه داند زاک ایمان را. نه چشم است آن که در کوری همی عمر بسر کرده است، نه گوش است آن که نشنیده است گاه کال جانا را.